الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، اے پیغمبر، لوگ تم سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں. یہ سورہ انفال ہے. یہ تقریباً ہجرت 2 ہجری کے آس پاس مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور اس کے پیشتر مضامین جنگ بدر اور اس کے واقعات اور مسائل کے متعلق ہیں. یہ جنگ اسلام اور کفر کے درمیان باقاعدہ مارکے کی حیثیت رکھتی ہے، بلکہ پہلے مارکے کی حیثیت رکھتی ہے. اس میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرمائی اور قریش مکہ کو ذلت امیز شکست سے دوچار کیا. تو اس میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو اپنے انعامات یاد دلائے ہیں، اور مسلمانوں نے جس جان ساری کے ساتھ یہ جنگ لڑی، اس کی ہمت افزائی، حوصلہ افزائی کی گئی ہے، اور بعد ان کمزوریوں کی بھی نشاندہی فرمائی جو اس جنگ میں سامنے آئی، اور آئندہ کے لیے وہ ہدایات بھی دی گئیں جو ہمیشہ مسلمانوں کو کامیابی، فتح اور نصرت کا سبب بن سکتی ہیں. جہاد اور مال غنیمت کی تقسیم کے بہت سارے احکام بھی اس میں بیان ہوئے، چونکہ جنگ بدر اصل میں کفار مکہ کے ظلم و ستم کے پس منظر میں پیش آئی تھی، اس لیے ان حالات کا بھی ذکر کیا گیا، جن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ مکرمہ میں ہجرت کا حکم ہوا، اور جو مسلمان مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے ان کے لیے بھی ضروری قرار دیا کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ جائیں. ہجرت کی وجہ سے میراث کی تقسیم کے متعلق کچھ احکام عارضی طور پہ نازل کیے گئے تھے. سورت کے آخر میں اسی وجہ سے میراث کے کچھ مستقل احکام بھی ذکر کیے گئے. چونکہ اس سورت کے اکثر مضامین کا تعلق جنگ بدر کے ساتھ ہے، تو اس کو ٹھیک ٹھیک سمجھنے کے لیے اس جنگ کے بارے میں کچھ بنیادی معلومات یہاں پیش کرنا ضروری ہے، تاکہ اس کے متعلق جو آیات ہیں ان کا صحیح پس منظر معلوم ہو سکے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں 13 سال مقیم رہے، اور اس دوران مکہ مکرمہ کے کفار نے آپ پر اور آپ کے سچے جانصاروں پر طرح طرح کے ظلم و ستم ڈھائے اور آپ کو ستایا، یہاں تک کہ ہجرت سے پہلے باقاعدہ طور پہ آپ کو قتل کرنے کی سازش بھی تیار کی گئی. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لے آئے، تو کفار مسلسل اس فکر میں رہے کہ آپ وہاں بھی چین سے نہ بیٹھیں اور اللہ کا دین کا کام نہ کر سکے. انہوں نے عبداللہ ابن ابی، جو مدینہ منورہ کا منافقین کا سردار تھا، اسے خط لکھا کہ تم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اور اس کے ساتھیوں کو پناہ دی ہے، اب یا تو تم انہیں پناہ دینے سے ہاتھ اٹھا لو، یا پھر ہم تم پر حملہ کر دیں گے. انصار کے سردار، انصار میں اوس کے سردار حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ عمرے کے لیے تشریف لے گئے، اور عین طواف کے دوران ابو جہل نے انہیں پکڑ کر کہا کہ تم نے ہمارے دشمنوں کو پناہ دے رکھی ہے، اور اگر تمہیں آج ہمیں ہمارے ایک سردار نے پناہ نہ دی ہوتی تو تم یہاں سے زندہ واپس نہ جاتے. جس کا مطلب یہ تھا کہ آئندہ اگر کوئی شخص مدینہ منورہ آیا، مدینہ منورہ سے کوئی شخص مکہ مکرمہ آیا، تو اسے قتل کر دیا جائے گا. یہی دھمکی تھی. حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ابو جہل سے کہہ دیا کہ اگر تم ہمارے آدمیوں کو مکہ آنے سے روکو گے تو یاد رکھنا پھر تم بھی شام کا سفر کرتے ہو، اور تمہاری ساری معیشت کا دار و مدار شام کے تجارتی سفر پر موقوف ہے، پھر تم بھی محفوظ نہیں رہو گے. پھر تم بھی محفوظ نہیں رہو گے، پھر ہم بھی ان پر حملہ کرنے میں آزاد ہوں گے۔ اس کے بعد کفار مکہ کچھ دستے مدینہ منورہ کے آس پاس آئے اور مسلمانوں کے مویشی لوٹ کر لے گئے۔ اب یہ حالات ہیں، حالات یہ چل رہے ہیں۔ اب ان حالات میں ابو سفیان جو اس وقت کفار مکہ کا سردار تھا، ایک بہت بڑا بھاری قافلہ لے کر شام گیا، اور اس قافلے میں مکہ مکرمہ کے تقریباً ہر مرد عورت کا پیسہ لگا ہوا تھا، اور انہوں نے اپنا سونا چاندی اکٹھا کیا اور تجارت کی غرض کے لیے ایک بڑی، جسے کہیں کہ تجارتی مہم کے لیے اپنا سونا چاندی اکٹھی کی، اور یہ قافلہ شام سے 100% نفع کے ساتھ واپس آ رہا تھا۔ یہ قافلہ 1000 اونٹوں پر مشتمل تھا اور 50,000 دینار کا سامان ان کے پاس تھا۔ اس کے ساتھ 40 مسلح افراد بھی تھے جو اس قافلے کے حفاظت پر متعین تھے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس قافلے کے واپسی کا پتہ چلا تو سعد ابن معاذ کے چیلنج کے مطابق آپ نے اس قافلے پر حملے کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اس کے لیے باقاعدہ سپاہیوں کی بھرتی کا موقع تو تھا نہیں، اس لیے وقت پر جتنے صحابہ تیار ہو سکے، ان کی تعداد 313 تھی اور کل 17 اونٹ تھے اور 2 گھوڑے اور 60 زیریں ان کے پاس تھیں۔ اس مختصر سامان کے ساتھ آپ مدینہ منورہ سے نکلے، ایک دستہ تیار ہو کے مدینہ سے باہر نکلا۔ اب یہ اصل پس منظر ہے جنگ بدر کا، لیکن یہاں بعض غیر مسلم مصنفین نے اعتراض کیا کہ اس پرامن تجارتی قافلے پر حملہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی، حملہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ تو سچی بات یہ ہے کہ یہ اعتراض اس لیے ہے، بلکہ کافر نے تو کیا اعتراض، بعض مسلم اور مسلمان مصنف نے بھی اس اعتراض سے مرعوب ہو کر یہ دعویٰ کرنے کی کوشش کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارادہ قافلے پر حملہ کرنے کا نہیں تھا، بلکہ ابو سفیان نے اپنے طور پر خطرہ محسوس کر کے ابو جہل کے لشکر کو دعوت دی، پھر جنگ کا آغاز ہوا۔ لیکن یہ بات درست نہیں ہے، صحیح بات یہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دستہ اس تجارتی قافلے پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا تھا، اور یہ اقدامی جہاد کی ایک شکل تھی۔ بعض مسلم اور مسلمان مصنفین کافروں کے اعتراضات سے مرعوب ہو کر کہتے ہیں کہ مسلمان نے اقدامی کارروائی نہیں کی بلکہ دفاعی کی ہے، بلکہ ایسا نہیں ہے، مسلمانوں نے یہ اقدامی کارروائی کی، آگے بڑھ کر حملہ کیا ہے۔ لیکن اس کے لیے پورا پس منظر سمجھ میں آئے گا تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ قافلہ جو تجارتی تھا یہ پرامن نہیں تھا، اس لیے کافروں کا ظلم و ستم کا سلسلہ تو چل رہا تھا، ان کا لوٹ مار بھی چل رہی تھی، گویا کہ یہ ایک سارا ماحول جنگ کا تو پہلے کا بنا ہوا تھا۔ جب تک اس پورے پس منظر کو سامنے نہیں رکھیں گے تو جنگ بدر کی صحیح حقیقت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یہ اعتراض کی وجہ یہی ہے کہ اس دور کے سیاسی، دفاعی اور معاشی ڈھانچے کے بارے میں صحیح خبر نہیں ہے۔ اگر سارے حالات سامنے آتے تو پھر حقیقت سامنے آتی کہ یہ پورے حالات مستقل طور پہ دونوں فریقین آپس میں مسلسل حالت جنگ میں تھے، اور باقاعدہ ایک دوسرے کو چیلنج بھی کر رہے تھے۔ مکہ والے کہہ رہے تھے مدینہ سے کوئی شخص آیا تو قتل کر دیا جائے گا، انہوں نے اس کے جواب میں کہہ دیا تم بھی شام کی طرف گزر کے دیکھو، یہ سلسلے چل رہے تھے۔ تو یہ ساری سلسلے کے بعد، اب اس کے بعد جب ابو سفیان ایک بڑا قافلہ لے کے آیا اور جس کے پاس اتنا ساز و سامان تھا، اور حقیقت یہ تھی کہ اس قافلے کی کامیابی کا مطلب یہ تھا کہ قریش کی جنگی طاقت میں اضافہ، اس قافلے کی کامیابی کا مطلب یہ تھا کہ کفار قریش کی جنگی طاقت کا اضافہ، اور اس کی وجہ سے ان حالات میں اس کو ایک پرامن تجارتی قافلہ کہنا اور اس پر حملہ قرار دینا، حقیقت یہ ہے کہ یہ اس وقت کے حالات سے نواقفیت کی بنا پر ہے یہ اعتراض، یا محض انات کا کرشمہ ہے اور اس کی وجہ سے ان واقعات کا انکار کرنا کسی طرح درست نہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح احادیث میں موجود ہے. بہرحال جب ابو سفیان کو آپ کے ارادے کا اندازہ ہوا تو اس نے ایک طرف تو ایک تیز رفتار ایلچی ابو جہل کے پاس بھیج کر اس کو اطلاع دی اور اسے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آپ پر حملہ کرنے کا مشورہ دیا، اور دوسری طرف اپنے قافلے کا راستہ بدل کر بحر احمر کے ساحل سے نکل گیا تاکہ وہاں سے چکر کاٹ کر مکہ مکرمہ پہنچے. ابو جہل نے اس موقع کو غنیمت سمجھ کر ایک بڑا لشکر تیار کیا اور لوہے میں غرق ہو کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ کی، یعنی پورے طور پہ جسم پہ زرہ پہن کر مدینہ منورہ کی طرف وہ لشکر روانہ کیا. جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتہ چلا تو ابو سفیان تو قافلہ لے کر نکل چکا ہے اور ابو جہل کا لشکر آ رہا ہے، تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا. سب نے یہی رائے دی کہ ابو جہل سے ایک فیصلہ کن معرکہ کیا جائے. چنانچہ بدر کے مقام پر دونوں لشکروں کا مقابلہ ہوا. مسلمانوں کی تعداد ساز و سامان ابو جہل کے لشکر کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کو شاندار فتح حاصل ہوئی اور ابو جہل سمیت قریش کے 70 سردار جو مسلمانوں کی دشمنی میں پیش پیش تھے وہ سب مارے گئے اور دوسرے 70 گرفتار ہوئے اور باقی لوگ میدان سے بھاگ کھڑے ہوئے. تو یہ اس پورے سلسلے کا ایک مختصر سا پس منظر ہے جو یہ پہلی جنگ ہوئی مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جس میں اللہ نے اہل اسلام کو فتح مبین عطا فرمائی. تو اس کے آغاز میں اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ لوگ تم سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، کہہ دو کہ مال غنیمت کے بارے میں فیصلے کا اختیار اللہ کو اور اللہ کے رسول کو حاصل ہے، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور آپس کے تعلقات درست کر لو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم واقعی مومن ہو. جب بدر میں دشمن کو شکست ہو گئی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین تین حصوں میں تقسیم ہو گئے تھے. ایک حصہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے آپ کے ساتھ تھا، آپ کی حفاظت کر رہا تھا. دوسرا حصہ دشمن کے تعاقب میں روانہ ہو گیا، اور تیسرا حصہ دشمن کے چھوڑی ہوئے مال غنیمت کو جمع کرنے میں مشغول ہو گیا. اب جو غنیمت جمع کر رہا تھا وہ سمجھ رہا تھا کہ ساری غنیمت انہی کے پاس ہے جو اس کو جمع کر رہے ہیں. وہ حضرات کی رات تھی کہ دشمن کا مقابلہ اور پیچھے تو ہم نے پیچھا کیا ہے، اس میں ہمارا حصہ اتنا ہونا چاہیے. اور بعد نے فرمایا کہ اصل تو محمد رسول اللہ کی حفاظت ہے. تو یہ مختلف رائے ہوئی تو اللہ رب العزت نے فوراً فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور اپنے تعلقات کو درست رکھنا، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، تقویٰ پیدا ہو جائے تو اونچ نیچ ہونے کے باوجود بھی معاملہ انتشار تک نہیں جاتا. اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، تقویٰ اللہ نصیب فرما دے تو رائے میں بحث مباحثے کی حیثیت بھی آ جائے تب بھی معاملہ انتشار اور اختلاف کا نہیں جاتا، اللہ کا ڈر ہے. اختلاف رائے ہو سکتی ہے اور دو رائے کسی معاملے میں ہو سکتی ہیں، لیکن خوف خدا اور تقویٰ یہ اختلاف سے اور انتشار سے محفوظ رکھتا ہے. اور اللہ نہ کرے اگر تقویٰ اور خوف خدا نہ ہو تو پھر آدمی چھوٹی سی بات کو پہاڑ بنا دیتا ہے اور معمولی سی بات کو دشمنی اور عداوت کی بنیاد قرار دیتا ہے اور اسی سے نہ جانے کتنی نفرتوں کے ایک سلسلے شروع ہو جاتے ہیں. تو خوف خدا، اللہ کا ڈر، یہ آپس میں اتفاق اور اتحاد کی بنیاد ہے، جڑ ہے. اسی کے بارے میں فرمایا اللہ سے ڈرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم واقعی مومن ہو. پھر مومن کی چند صفات کا ذکر فرمایا. مومن کی صفات یہ ہیں، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ آیتیں اس کے ایمان کو اور ترقی دیتی ہیں اور اپنے پروردگار پہ بھروسہ کرتے ہیں. یہ ایمان والوں کی صفات ہیں، اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے. ہاں اور جو نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے اس میں فی سبیل اللہ خرچ کرتے ہیں، یہ ایمان والوں کی صفات۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ ہیں جو حقیقت میں مومن ہیں۔ اللہ کا ڈر، اللہ کے سامنے ڈر جائیں، اللہ کا نام آ جائے، اور ساتھ ساتھ وہ قرآن سنیں، ان کا ایمان ترقی کرے، اور ساتھ ساتھ وہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے والے ہوں۔ بدنی عبادت میں سب سے بڑی عبادت نماز، اس کو قائم کرنے والے ہوں، اور مالی عبادات میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوں۔ اللہ خوش، اللہ جسے کہیں کہ سند دے رہا ایسے لوگوں کو سچے ایمان والے ہونے کی۔ فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں، مغفرت ہے اور باعزت رزق ہے۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، مال غنیمت کی تقسیم کا یہ معاملہ کچھ ایسے ہی ہے جیسے تمہارے رب نے تمہیں اپنے گھر سے حق کے خاطر نکالا۔ یہاں انعامات کا تذکرہ ہے، فرمایا جیسے یہ اللہ نے تمہارے درمیان یہ تقسیم کی ہے، اور تقسیم کا معاملہ اللہ اور اللہ کے سپرد ہے، یہ بھی اللہ کا انعام ہے، جیسے اللہ کے اور بہت سارے انعامات ہیں۔ ان انعامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنے گھر سے حق کی خاطر نکالا، جبکہ مسلمانوں کا ایک گروہ کو یہ بات ناپسند تھی، ناپسند تھی معاملہ یہ تھا کہ جیسے غنیمت کا معاملہ بظاہر طبیعتوں پہ بوجھ ہو رہا ہے کہ کس کو کیا مل رہا ہے، لیکن جس طریقے سے غزوہ بدر ابتداءً طبیعتوں میں بوجھ تھا، کتنا بڑا دشمن، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ اسی میں خیر ہے۔ تو فرما اسی طرح غنیمت کے معاملے کے اندر انجام کے طور پہ پتہ چل جائے گا کہ خیر اسی کے اندر ہے، اسی کا ذکر فرمایا۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ، وہ تم سے حق کے معاملے میں اس کے واضح ہو جانے کے باوجود اس طرح بحث کر رہے تھے جیسے ان کو موت کی طرف ہنکا کر لے جایا جا رہا ہو اور وہ اسے آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں۔ دوسرا انعام، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، وہ وقت یاد کرو جب اللہ تم سے یہ وعدہ کر رہا تھا کہ دو گروہوں میں سے کوئی ایک تمہارا ہوگا، اور تمہاری خواہش تھی کہ جس گروہ میں خطرے کا کوئی کانٹا نہیں تھا وہ تمہیں ملے، یعنی قافلے سے تمہارا مقابلہ ہو جائے، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے احکام سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ ڈالے۔ یہ بھی اللہ کا انعام ہے۔ پہلا انعام تو یہ تھا کہ اللہ نے تمہیں اپنے راستے میں حق کی خاطر نکلنے کی توفیق نصیب فرمائی، اور دوسرا انعام یہ ہے کہ حق کو ایسا واضح کیا اور کفر کی ایسی جڑ کاٹ دی کہ ہر شخص سر کی آنکھوں سے پتہ چل گیا کہ آج حق اور باطل کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ یہ دوسرا انعام تھا، لِيُحِقَّ الْحَقَّ، تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے، چاہے مجرم لوگوں کو یہ بات کتنی ناگوار ہو۔ اِسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ، تیسرا انعام، یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے کہ اس نے تمہاری فریاد کا جواب دیا کہ میں تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتوں کی کمک بھیجنے والا ہوں جو لگاتار آئیں گے، یہ بھی اللہ کا انعام ہے، اور یہ وعدہ اللہ نے کسی اور وجہ سے نہیں، اس وجہ سے نہیں کہ اللہ خود براہ راست تمہاری مدد نہیں کر سکتا تھا، یا کن کہہ کر تمہیں کامیاب نہیں کر سکتا تھا، ہاں، بلکہ صرف اس لیے کہ وہ خوشخبری بنے اور تاکہ تمہارے دلوں کو اطمینان حاصل ہو، ورنہ مدد کسی اور کے پاس سے نہیں صرف اللہ کے پاس سے ہوتی ہے، یعنی فرشتوں کا اللہ محتاج نہیں ہے مدد کرنے میں، لیکن صرف تمہارے اطمینان کے لیے کہ چلو 1000 اور آ گئے، اس دل کے اطمینان کے لیے یہ کر دیا۔ یقین اللہ کا اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک۔ یاد کرو جو تم پر گھبراہٹ دور کرنے کے لیے، اذ یغشیکم النعاس، یہ چوتھا انعام ہے، یاد کرو جب تم پر سے گھبراہٹ دور کرنے کے لیے وہ اپنے حکم سے تم پر غنودگی طاری کر، عین میدان جنگ کے اندر ایسی غنودگی طاری ہوئی کہ دل کی ساری گھبراہٹیں دوری ہو گئی۔ ہاں، میدان جنگ کے اندر میٹھی نیند کا آ جانا، سبحان اللہ، کیا سکون ہوگا اور کیا سکینت ہوگی، اور ہمیں ساری سکینت کہاں ہوتی، جہاں کلاس ہوتی، یہ بھی سکینت ہے، کوئی بات نہیں۔ ہاں، تو ان کو وہاں سکینت آتی تھی، ہاں، تلوار ہوتی تھی ہاتھ میں اور سکینت تاری ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا، اور ہم پر یہاں سکینت نازل ہو رہی ہے۔ نیند نہیں آ رہی ہے, مجھے بھی اندازہ ہے, سکینت ہی ہے اس لیے کہ ماحول ایسا ہی ہے. اچھا, اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ, تو اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ یاد کرو جب تم پر سے گھبراہٹ دور کرنے کے لیے وہ اپنے حکم سے تم پر غنودگی طاری کر رہا تھا اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ اس کے ذریعے تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطان کی گندگی دور کرے اور تمہارے دلوں کو ڈھاس بندھائے اور اس کے ذریعے تمہارے پاؤں اچھی طرح جما دے. اذ یوحی ربک, پانچواں انعام, وہ وقت جب تمہارا رب فرشتوں کو وحی کے ذریعے حکم دے رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, اب تم مومنوں کے قدم جماؤ, میں کافروں کے دلوں میں رعب طاری کر دوں گا اور پھر تم گردنوں کے اوپر وار کرو اور ان کی انگلیوں کے ہر ہر جوڑ پر ضرب لگاؤ. ہاں, یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک بڑا انعام تھا. ذلک بانہم شاقوا اللہ, یہ سارا ان کے ساتھ یہ کیوں ہوا, ان کے گردنوں پہ تلواریں چلاؤ اور ان کے پوروں کو کاٹ ڈالو. فرمایا ذلک بانہم شاقوا اللہ, یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کا انجام تھا. ذلک بانہم شاقوا اللہ, اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول سے دشمنی مول لی ہے. اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی مول لیتا ہے تو یقیناً اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. یہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے کافروں کی پٹائی, یہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے کافروں کی یہ پٹائی, یہ بھی میرے نبی کی ایک رحمت کی ایک شکل ہے. یہ بھی پیارے نبی کی رحمت کی ایک شکل ہے کہ اللہ نے اسے نبی کو ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. مسلمانوں کے ہاتھوں سے کافروں کی پٹائی ہوئی تو کافروں کے صرف مرد مارے گئے. پہلی قوموں میں جب نبی کے مقابلے پہ آئے تو اللہ نے صرف ان کے مردوں کو نہیں مارا, آسمان سے عذاب بھیجا جس سے ان کی عورتیں بھی ماری گئیں, بچے بھی مارے گئے. زمین سے عذاب آیا جس سے ان کے بچے بھی مارے گئے, عورتیں بھی ماری گئیں. سمندر سے عذاب آیا جس میں ان کے بچے بھی مارے گئے, بوڑھی بھی مارے گئے, عورتیں بھی مارے گئیں. اس امت پر نبی کا اتنا بڑا احسان ہے کہ جو مقابلے میں سرکش مرد آئے وہ تو مارے گئے, ان کی پٹائی تو ہوئی, لیکن باقیوں کو سوچنے کا موقع مل گیا, باقیوں کو سوچنے کا موقع مل گیا اور ان کے لیے اسلام کا راستہ کھل گیا اور انہوں نے اسلام قبول کیا. تو یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت تھی کہ اللہ نے ان کفار کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے پٹائی کروائی, ورنہ اگر زمین و آسمان کا کوئی عذاب آ جاتا ہاں تو ان کی اولادیں اور ان کے بچے سارے ہی مارے جاتے. اسی کا ذکر فرمایا ذلک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ. آگے, یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین, میدان جہاد سے فرار ہونا اور پیچھے بھاگنا وہ حرام ہے, اس کا ذکر فرمایا. یا ایہا الذین آمنوا, اے ایمان والو, جب کافروں سے تمہارا آمنا سامنا ہو جائے جبکہ وہ چڑھائی کر کے آ رہے ہوں تو ان کو پیٹ مت دکھاؤ. اور کوئی شخص کسی جنگی چال کی وجہ سے اگر ایسا کر رہا ہو یا اپنے کسی جماعت سے جا ملنا چاہتا ہو تو اس کی بات تو اور ہے, مگر اس کے سوا جو شخص ایسے دن اپنی پیٹ پھیرے گا وہ اللہ کی طرف سے غضب لے کے لوٹے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا, برا, بہت برا ٹھکانہ ہے. میدان جنگ کے اندر پیچھے ہٹنا دو صورتوں میں گنجائش ہے, یا تو اپنے پیچھے جتھے سے ملنے کے لیے آئے تاکہ سب مل کر حملہ کریں, یا دوسری صورت یہ ہے کہ کمک مل رہی ہو, کوئی جنگی سامان اٹھا رہا ہو, یا پیچھے ہٹ کے جسے کہیں کہ کسی اور انداز سے حملہ کرنا چاہ رہا ہو, اس کی گنجائش ہے. باقی اس خیال سے کہ بھاگ رہا ہے جان بچانے کے لیے, یہ ایسا ہے جیسے اللہ کی غضب کو واپس لے کے جا رہا ہے. پھر آگے فرمایا وَمَنْ يُعَلِّمْ يَوْمَئِذٍ اسی وَبِئْسَ الْمَصِيرُ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ. اللہ کی قدرت کا تذکرہ ہے کہ جب مسلمانوں حقیقت میں تم نے ان کافروں کو قتل نہیں کیا تھا بلکہ انہیں اللہ نے قتل کیا تھا. ہاں, یہ سب اللہ کی قدرت تمہارے ساتھ تھی, نصرت ساتھ تھی. اے پیغمبر, جب تم نے ان پر مٹی پھینکی تھی وہ تم نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھی, یعنی اللہ کے نبی نے یوں مٹی پھینکی اور ان کی آنکھیں جسے کہیں کہ اندھی ہو گئی, انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا. تمہارے ہاتھوں پہ کام اس لیے کرایا تھا تاکہ اس کے ذریعے اللہ مومنوں کو بہترین اجر عطا فرمائے. بے شک اللہ ہر بات کو سننے والا, ہر چیز کو جاننے والا ہے. ذالکم وان اللہ, یہ سب کچھ تو اپنی جگہ, اس کے علاوہ یہ بات بھی تھی کہ اللہ کافروں کی ہر سازش کو کمزور کرنا تھا. ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح, ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، اے کافر اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو لو اب فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا، اب اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، ورنہ تم پھر وہی کام کرو گے جو اب تک کرتے رہے ہو، تو پھر تو ہم بھی پھر وہی کام کریں گے جو اب کیا ہے، اور تمہارا جتھا تمہارے کچھ کام نہیں آئے گا چاہے وہ کتنا ہی زیادہ ہو، اور یاد رکھو اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، یا اہل ایمان کو اطاعت کی ترغیب ہے اور نافرمانی سے ڈرانا ہے، اے ایمان والو اللہ اور رسول کی تابعداری کرو اور اس تابعداری سے منہ نہ موڑو جب تم اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام سن رہے ہو، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا مگر وہ حقیقت میں سنتے نہیں ہیں۔ ان شر الدواب عند اللہ، یقین رکھو اللہ کے نزدیک بدترین جانور وہ بہرے گنگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے، اگر اللہ کے علم میں ان کے اندر کوئی بھلائی ہوتی تو وہ ان کو سننے کی توفیق دے دیتا، لیکن اب جب کہ ان میں بھلائی نہیں، اگر ان کو سننے کی توفیق بھی دے دے وہ منہ موڑ کر بھاگ جائیں گے۔ آگے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول کی دعوت قبول کرو جب رسول تمہیں اس بات کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے۔ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور یہ بات جان رکھو اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان آڑ بن جاتا ہے، اور یہ کہ تم سب کو اسی کی طرف اکٹھا ہو کے اکٹھا لے جایا جائے گا، اور ڈرو اس وبال سے جو تم میں سے صرف ان لوگوں پر نہیں پڑے گا جنہوں نے ظلم کیا ہوگا، اور جان رکھو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ یہاں وَاتَّقُوا فِتْنَةَ لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ، اس میں خاص حکم بیان فرمایا گیا ہے، اور وہ یہ کہ مسلمانوں کی ذمہ داری صرف یہ نہیں کہ وہ اپنی ذات تک شریعت پہ عمل کریں، اس کی ذمہ داری یہ بھی ہے اگر معاشرے میں کوئی برائی پھیل رہی ہے تو اپنی طاقت کی حد تک اس کو روکنے کی کوشش کریں، اگر لوگ اپنے فریضے میں کوتاہی کریں گے اور تو برائی کا وبال جب وہ آئے گا تو صرف اس شخص تک نہیں رہے گا جو اس برائی کے اندر مبتلا ہے، بلکہ اس برائی کے وبال میں وہ سب لوگ مبتلا ہو جائیں گے جو دیکھ رہے تھے اور اس برائی کو مٹانے کی کوئی کوشش نہیں کر رہے تھے۔ اس لیے فرمایا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ڈرو اس وبال سے جو تم میں سے صرف ان لوگوں پر نہیں پڑے گا جنہوں نے ظلم کیا، اور جان رکھو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، اور وہ وقت یاد کرو جب تم تعداد میں تھوڑے تھے، تمہیں لوگوں نے تمہاری سرزمین میں دبا رکھا ہوا تھا، تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک کر لے جائیں گے، پھر اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا اور اپنی مدد سے تمہیں مضبوط بنا دیا اور تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق عطا فرمایا تاکہ تم شکر کرو۔ اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول سے بے وفائی نہ کرنا، اور نہ جانتے بوجھتے اپنی امانتوں میں خیانت کے مرتکب ہونا، اور خوب جان لو انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے، اور یہ کہ عظیم انعام اللہ ہی کے پاس ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اے ایمان والو اگر تم اللہ کے ساتھ تقوی کے روش اختیار کرو گے وہ تمہیں حق اور باطل کی تمیز عطا کر دے گا، یعنی تمہارے دل میں اللہ فرقان اور ایک ایمان کا ایسا نور عطا فرما دے گا جس سے تم حق اور باطل میں تمیز کر سکو گے، اور تمہاری برائیوں کا کفارہ کر دے گا، اور تمہیں مغفرت سے نوازے گا، اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ، یہاں اللہ نے کفار کی مذمت کی ہے اور فرمایا اے پیغمبر وہ وقت یاد کرو جب کافر لوگ منصوبے بنا رہے تھے کہ وہ تمہیں گرفتار کر لیں یا تمہیں قتل کر دیں یا تمہیں اپنے وطن سے نکال دیں، وہ اپنے منصوبے بنا رہے تھے، اللہ اپنا منصوبہ بنا رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر منصوبہ بنانے والا ہے۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں بس ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو ان جیسی باتیں ہم بھی کہہ لیں، یہ قرآن اور کچھ نہیں صرف پچھلے لوگوں کے افسانے ہیں، یعنی اللہ کے کلام کی اس انداز میں تکذیب اور انکار کیا کرتے تھے۔ اور ایک وہ وقت تھا جب انہوں نے کہا یا اللہ اگر یہ قرآن ہی وہ حق ہے جو تیری طرف سے آیا ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے یا ہم پر کوئی اور تکلیف اور عذاب ڈال دے، یعنی کفار کی جرات اس قدر تھی، کہا کرتے تھے اگر ہم نا حق ہیں تو پھر اللہ کی پکڑ کیوں نہیں آتی اور آسمان سے پتھر کیوں نہیں برستے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے وما کان اللہ، اسے عذاب سے حفاظت کے دو ذرائع بتائے ہیں، دو ذرائع بتائے ہیں جس سے لوگ اور قومیں عذاب سے محفوظ رہتی ہیں. اے پیغمبر, اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو ان حالت میں عذاب دے جب ان کے درمیان آپ موجود ہوں, اور اللہ اس حالت میں بھی ان کو عذاب دینے والا نہیں جب وہ استغفار کرتے ہوں. بھلا ان میں کیا خوبی ہے کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے جبکہ وہ لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں, حالانکہ وہ اس کے متولی نہیں ہیں. متقی لوگوں کے سوا کسی قسم کے لوگ اس کے متولی نہیں ہو سکتے, لیکن ان میں سے اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. مسجد کا متولی وہ ہوتا ہے جو متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے, باقی تو متولی نہیں ہوتے بلکہ قابض ہوتے ہیں. قابض, ٹھیک ہے نا. مسجد کو متولی بننے کا اسی کو حق ہے جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہو, اور جس کے دل کے اندر مسجد کا احترام ہو, اور جو مسجد کے آباد کرنے کی فکر کرتا ہو. باقی متولی نہیں ہوتے بلکہ قابض ہوتے ہیں. مکہ والوں کو, مشرکین کو اپنی اس بات پہ بڑا فخر تھا کہ ہم مسجد حرام کے متولی ہیں, تو اللہ نے اس کی مذمت ذکر فرمائی ہے. وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ, پھر یہاں سے اللہ نے مال غنیمت کے احکامات بتائے. مال غنیمت کے احکامات بتائے کہ مسلمانوں, یہ بات اپنے علم میں لے آؤ کہ تم جو کچھ مال غنیمت حاصل کرو اور اس کا پانچواں حصہ اللہ اور اللہ کے رسول اور اس کے قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کا حق ہے جس کی ادائیگی تم پر واجب ہے. اگر تم اللہ پر اس چیز پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے اپنے بندے پہ فیصلے کے دن نازل کی تھی, اور جس دن دو جماعتیں بہم ٹکرائی تھیں, اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. اور وہ وقت یاد کرو جب تم لوگ وادی کے قریب والے کنارے پہ تھے اور وہ لوگ دور والے کنارے پر, اور قافلہ تم سے نیچے کی طرف. اگر تم پہلے سے لڑائی کے وقت آپس میں طے کرتے, وقت طے کرنے میں تمہارے درمیان ضرور اختلاف ہو جاتا, لیکن یہ واقعہ کہ پہلے سے طے کیے بغیر لشکر ٹکرا گئے, اس لیے ہوا کہ جو کام ہوا ہو کر رہنا تھا اللہ اسے پورا کر کر دکھائے, تاکہ جیسے برباد ہونا ہو وہ واضح دلیل دیکھ کر برباد ہو, اور جسے زندہ رہنا ہو وہ واضح دلیل دیکھ کر زندہ رہے. اللہ ہر بات سننے والا, ہر چیز جاننے والا ہے. یہاں بھی اللہ رب العزت نے ایک انعام کا تذکرہ فرمایا, وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ, کہ یہ جنگ اچانک شروع ہوئی. اگر پہلے سے طے ہوتا کہ تم نے اس دن بدر میں آنا ہے, ہم بھی اس دن بدر میں آئیں گے, ہو سکتا ہے کوئی ایک دوسرے سے پیچھے ہٹ جاتا اور میدان پہ نہ آتا. لیکن اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ یہ آپس میں مارکہ ہونا تھا, اور اللہ نے حق کو واضح کرنا تھا اور باطل کو ذلت امیز شکست دینی تھی, اس لیے یہ معاملہ اچانک ہوا. ہاں, اور میدان کے اندر دونوں آمنے سامنے ہو گئے. اسی کا تذکرہ ان آیات کے اندر ذکر فرمایا ہے. پھر اذ یریکہم اللہ فی منامک قریرا, یہ ایک ساتواں انعام ہے. اے پیغمبر, وہ وقت یاد کرو جب اللہ خوب خواب میں تمہیں ان دشمنوں کی تعداد کم دکھا رہا تھا. اگر تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھاتا تو اے مسلمانوں تم ہمت ہار جاتے اور تمہارے درمیان اس معاملے میں اختلاف پیدا ہو جاتا تھا. آگے, وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ اِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا, آٹھواں انعام. وہ وقت یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے مد مقابل آئے تھے اور اللہ تمہاری نگاہوں میں ان کی تعداد کم دکھا رہا تھا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم دکھا رہا تھا, تاکہ وہ بھی ہمت کر کے آگے مقابلے پہ آ جائیں اور تم بھی ہمت کر کے مقابلے پہ آ جاؤ, پھر میں باطل کو شکست دے دوں. ہاں, وہ تمہاری, تم انہیں کم نظر آ رہے تھے اور وہ تمہیں کم نظر آ رہے تھے, یہ بھی اللہ کا ایک انعام تھا. اسی کا ذکر فرمایا. یا ایھا الذین آمنوا, یہاں جہاد اور قتال کے بعض آداب کا بیان ہے. اگر ان آداب کی رعایت رکھی جائے تو مسلمان ہمیشہ سرخرو ہو. اس کا تذکرہ فرمایا. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئتا, اے ایمان والو, جب تمہارا کسی گروہ سے مقابلہ ہو جائے تو ثابت قدم رہو اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو, اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو, آپس میں جھگڑا نہ کرو, ورنہ تم کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اور صبر سے کام لو, یقین رکھو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتی ہوئے نکلے تھے اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روک رہے تھے. اللہ نے لوگوں کے سارے اعمال کو اپنے علم کے ہاتھے میں لیا ہوا ہے. اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب شیطان نے ان کافروں کو یہ سمجھایا تھا کہ ان کے اعمال بڑے خوش نما ہیں, اور یہ کہا تھا کہ آج انسانوں میں کوئی نہیں جو تم پہ غالب آ سکے اور میں تمہارا محافظ ہوں. شیطان انسانی شکل میں آیا اور مشرقین مکہ کے آگے آگے قافلے کے آگے آگے چل رہا تھا اور کہا آج تمہارے ساتھ ہوں تم بڑے کامیاب ہو جاؤ گے, ہاں, اور خوب انہیں آمادہ کر رہا تھا. پھر جب دونوں گروہ آمنے سامنے آئے تو وہ ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹا اور کہنے لگا, اس نے تو فرشتے دیکھ لیے, شیطان نے فرشتے دیکھ لی تو بھاگ کھڑا ہوا, ایڑیوں کے بل بھاگ کھڑا ہوا, کہنے لگا میں تمہارا کوئی ذمہ داری نہیں لے سکتا, مجھے جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا, مجھے اللہ سے ڈر لگ رہا ہے, اللہ کا عذاب بڑا سخت. جھوٹ بول رہا ہے, یہاں بھی جھوٹ بول رہا ہے, مجھے اللہ سے ڈر لگ رہا ہے. اگر اللہ سے ڈرتا تو ایمان لے آتا. ہاں ہاں, یہاں بھی وہ فراڈ کر کے بھاگ نکلا اور اپنے دوستوں کو میدان میں پھنسا کے چلا گیا. اذ یقول المنافقون فی قلوبہم, یہاں اسی بات کا ذکر ہے کہ یاد کرو جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا یہ کہہ رہے تھے کہ ان مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. کفار کہہ رہے تھے کہ یہ تعداد میں اتنے تھوڑے ہیں اور ہم سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہیں, انہیں کچھ زیادہ ہی اپنے اوپر اعتماد ہے اور اپنے دین پر اعتماد کی ہوئی ہے. اسی کا ذکر فرمایا, وَلَوْ تَرَىٰ اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا, کفار کی سزا اور اس سزا کی وجہ, اس کا ذکر فرمایا, اگر تم دیکھتے تو وہ عجیب منظر تھا جب فرشتے ان کافروں کے روح قبض کر رہے تھے اور ان کے چہروں اور پشت پر مارتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے اب جلنے کے عذاب کا مزہ بھی چکھنا ہے. یہ سب کچھ ان کے اعمال کا بدلہ ہے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجے تھے, اور یہ بات طے ہے اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. ان لوگوں کا حال ہی ایسا ہوا جیسے فرعون کے قوم اور ان سے پہلے لوگوں کا حال ہوا تھا, انہوں نے اللہ کی نشانیوں کو ماننے سے انکار کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا. یقیناً اللہ کی طاقت بڑی ہے اور عذاب بڑا سخت ہے. ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمۃ انعمہا, یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ اللہ کا دستور ہے, اس نے جو نعمت کسی قوم کو دی ہو اسے اس وقت تک بدلنا گوارا نہیں کرتا جب تک کہ لوگ اپنی حالت خود تبدیل نہ کر لیں. جب بندہ اس حالت کو اختیار کرتا ہے جو اللہ کو پسند نہیں تو اللہ اس کو اس حالت میں ڈال دیتا ہے جو بندے کو پسند نہیں, اور جب بندہ اپنی اللہ کی ناپسند والی حالت کو چھوڑ کر اس حالت کو اختیار کرتا ہے جو اللہ کو پسند ہے تو اللہ بھی اس پہ وہ حالات لے آتا ہے جو اسے پسند ہوا کرتے ہیں. جب بندہ ایسی حالت کی ایسی زندگی گزارتا ہے جو اللہ کو پسند نہیں تو اللہ بھی اس کے سامنے ایسے احوال لے آتا ہے جو اسے پسند نہیں ہوتے, اور جب بندہ اللہ کی ناپسند کو چھوڑ کے اللہ کی پسند کا خیال کرتا ہے اور ایسی زندگی اختیار کرتا ہے تو اللہ اسے اس کی ناپسند سے بچا کر اس کی پسندیدہ زندگی اور احوال اس کے سامنے رکھ دیتا ہے. تو اسی کا ذکر فرمایا کہ اللہ قوموں کے حالات نہیں بدلتے جب تک کہ وہ اپنے آپ کو خود نہ بدل دیں, یا اللہ کسی قوم کی نعمت نہیں چھینتا جب تک کہ خود اس نعمت کی نقدری نہ کریں. ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمۃ, اسی کا تذکرہ فرمایا, اور اسی ماں قدا بی آل فرعون, اس معاملے میں بھی ان کا حال ایسے ہی ہوا جیسے فرعون کے قوم اور ان سے پہلے لوگوں کا حال ہوا تھا, انہوں نے اپنی رب کی نشانیوں کو جھٹلایا, نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کیا اور فرعون کی قوم کو غرق کیا, یہ سب ظالم لوگ تھے. یقین جانو اللہ کے نزدیک زمین پہ چلنے والے جانداروں میں بدترین لوگ وہ ہیں جنہوں نے کفر کو اپنا لیا ہے جس کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لاتے. یہ وہ لوگ ہیں جن سے تم نے عہد لے رکھا ہے اس کے باوجود ہر مرتبہ اپنے عہد توڑ دیتے ہیں اور ذرا نہیں ڈرتے, لہذا کبھی یہ لوگ جنگ میں تمہارے ہاتھ لگ جائیں تو ان کو سامان عبرت بنا کر ان لوگوں کو بھی تتر بتر کر ڈالو جو ان کے پیچھے ہیں تاکہ وہ یاد رکھیں, یعنی ایسی سزا دو ان کو میدانوں کے اندر کہ یاد رکھیں ان کی نسلیں بھی. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ, اگر تمہیں کسی قوم سے بدعہدی کا اندیشہ ہو تو وہ معاہدہ ان کی طرف سے صاف سیدھے طریقے سے پھینک دو, اور یاد رکھو کہ اللہ بدعہدی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور کافر لوگ ہرگز یہ خیال بھی دل میں نہ لائیں کہ وہ بھاگ نکلے ہیں, یقینی بات ہے کہ وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. اور مسلمانوں جس قدر طاقت اور گھوڑوں کی جتنی چھاونیاں تم سے بن پڑیں ان سے مقابلے کی تیار کرو. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, جہاد اور قتال کے لیے تیاری کا حکم ہے, اور یہ جہاد اور قتال کی تیاری کا ایک درجہ فرض کا ہے, اسی کا ذکر فرمایا. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, اور مسلمانوں جس قدر طاقت اور گھوڑوں کی جتنی چھاونیاں تم سے بن پڑیں ان سے مقابلے کے لیے تیار کرو, اور جن کے ذریعے تم اللہ کے دشمن اور اپنے موجودہ دشمن پر بھی ہیبت طاری کر سکو, اور ان کے علاوہ دوسروں پر بھی جنہیں ابھی تم نہیں جانتے مگر اللہ تمہارے دشمنوں کو جانتا ہے، اور اللہ کے راستے میں جو کچھ خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا اور تمہارے لیے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، صلح کرنے کی اجازت ہے لیکن بشرطی ہے کہ اس میں کوئی ایسی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف مصلحت کوئی چیز نہ ہو۔ اسی کا ذکر فرمایا، اگر وہ صلح کی طرف جھکیں تم بھی اس کی طرف جھک جاؤ اور اللہ پہ بھروسہ رکھو، یقین جانو وہی ہے ہر بات کا سننا اور سب کچھ وہ جانتا ہے۔ وَإِن يُرِيد، اسی کا ذکر فرمایا آگے، یا ایھا النبی حرض المؤمنین، یہاں جہاد سے فرار اور فرار کے احکامات یعنی میدان سے بھاگنے اس کی مذمت کی گئی، اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کو جہاد پر آمادہ کرنے کی ترغیب ہے۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین، اے نبی مومنوں کو جنگ پر ابھارو، اگر تمہارے 20 آدمی ایسے ہوں گے جو ثابت قدم رہنے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، اگر تمہارے 100 آدمی ہوں گے تو وہ کافروں کے 1000 پر غالب آ جائیں گے، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ الآن خفف اللہ عنکم، لو اب اللہ نے تم سے بوجھ ہلکا کر دیا، اور اس کے علم ہے کہ تمہارے اندر کچھ کمزوری ہے، لہٰذا اب حکم یہ ہے اگر تمہارے ثابت قدم رہنے والے 100 آدمی ہوں تو وہ 200 پہ غالب آ جائیں گے، اگر تمہارے 1000 آدمی ہوں تو اللہ کے حکم سے 2000 پہ غالب آ جائیں گے، اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہیں۔ ما کان للنبی ان یکون لہ، یہاں بدر کے قیدیوں کے متعلق جو ہدایات آئیں ان کا تذکرہ فرمایا، ما کان للنبی ان یکون لہ، جب یہ بدر کے قیدی آئے اور یہ پہلی مرتبہ جنگی قیدی مسلمانوں کے پاس آئے، اب یہاں رائے مختلف ہوئی، انہیں کیا کیا جائے، چھوڑ دیا جائے، فدیہ لے لیا جائے، انہیں قتل کر دیا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے مشورہ لیا، کسی کے رائے کچھ بنی، کسی کے رائے کچھ بنی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا، یا رسول اللہ آج ہی کا وقت ہے کہ آج ہمارے ایمان کا پتہ چل جائے گا، جس کا جو قریبی رشتہ دار ہے اس کے حوالے کر دیں اور اس سے کہیں کہ اپنے ہاتھوں سے اسے قتل کر دیں، اپنے ہاتھوں سے اسے قتل کر دے۔ اس لیے کسی کا چچا آیا ہوا تھا، کسی کا بھائی آیا ہوا تھا، کسی کا ماموں آیا ہوا تھا، سارے رشتہ دار ادھر بھی تو تھے۔ تو فرمایا اللہ کے رسول، جو قیدی جس کا رشتہ دار ہے اس کے حوالے کر دو، ہاں، اور وہ اپنے ہاتھ سے قتل کر دے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت صدیق اکبر کے رائے پہ عمل کیا کہ چلو مسلمانوں کو اس وقت معاشی طور پر بھی کچھ مال کی ضرورت ہے، فدیہ لے لیں تاکہ مسلمانوں کی بنیادی ضروریات کو پورا کیا جا سکے، انہیں رہا کرنے کا فیصلہ کیا۔ تو قرآن کی تائید حضرت عمر کی رائے کے مطابق آ گئی، ہاں، حضرت عمر کے رائے کے مطابق آ گئی۔ تو اسی کا تذکرہ فرمایا، ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یثقن فی الارض، یہ بات کسی نبی کے شاع نشان نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی رہیں جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کا خون اچھی طرح نہ بہا چکا ہو، جس سے ان کا روح پوری طرح ٹوٹ جائے۔ تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو، اللہ تمہارے لیے آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، اور اللہ صاحب اقتدار بھی ہے، صاحب حکمت بھی ہے۔ اسی کے اندر حکمت تھی کہ ان کا خوب خون بہایا جاتا تاکہ ان کا روح پوری طرح ٹوٹ جاتا، ہاں، پوری طرح ٹوٹ جاتا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرمایا کرتے، اگر عمر نہ ہوتے تو آج ہمارا ساتھ پتہ نہیں کیا معاملہ ہوتا، کیا معاملہ ہوتا۔ تو اللہ رب العزت کو، دیکھو بھائی، اللہ جتنا بڑا حکیم ہے بندے کی حکمت کہاں پہنچ سکتی ہے۔ اللہ، یہ بھی اللہ کی شفقت ہے، جب کفر کی طاقت ٹوٹتی ہے تو وہ جو سلیم الفطرت کافر ہوتے ہیں ان کے لیے اسلام اور دین کا راستے پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے، اور جب کفر کی طاقت پوری قوت کے ساتھ ہوتی ہے تو مسلمان بھی دنیا کے اندر دین پہ نہیں چل سکتا، ہاں، اور مسلمانوں کے راستے اور دین پہ چلنا اور جنت میں جانا بھی مشکل ہو جاتا ہے، ہاں۔ تو جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب جسم کے اندر سے پھوڑا زہریلا نکالتے ہیں اور اسے کاٹ کے باہر پھینک دیتے ہیں، کوئی کہے ڈاکٹر تو بڑا ظالم ہے، بڑا یہ دہشت گرد ہے، جسم کا ایک ٹکڑا پھینک کے باہر پھینک دیا، تو کہے گا میاں ظالم، بڑا ڈاکٹر بڑا خیر خواہ ہے، بڑا محسن ہے، اس نے جسم کا وہ حصہ نکالا ہے، اگر یہ جسم کے اندر رہتا تو سارا جسم کے اندر زہر پھیل جاتی، سارے جسم خراب ہو جاتا۔ اس نے ایک انگلی کاٹی ہے بھائی، دونوں ہاتھ تو بچا دیے، ٹانگ بھی بچا دی، جسم بھی بچا دیا، زندگی بھی بچ گئی، ہاں، تو چند سرکش مارے گئے لیکن اس کی وجہ سے پوری انسانیت کا جسم محفوظ ہو جاتا، ہاں، پوری انسانیت کا جسم محفوظ ہو جاتا ہاں اور ان کا تحفظ ہو جاتا, ان کا تحفظ ہو جاتا. تو اسی کا ذکر فرمایا واللہ عزیز حکیم. لولا کتاب من اللہ, اگر اللہ کی طرف سے ایک لکھا ہوا حکم پہلے نہ آ چکا ہوتا تو جو راستہ تم نے اختیار کیا اس کی وجہ سے تم پر کوئی بڑی سزا آ جاتی. جو راستہ تم نے اختیار کیا اس پر تم پر کوئی بڑی سزا آ جاتی. فلو قلو مما غنیمتم حلالا. اچھا اب یہ بدر سے ملا ہوا جو فدیہ ہے بدر کے قیدیوں سے, اس کا حکم آ گیا فقلوا مما غنیمتم حلالا, لہذا اب تم نے جو مال غنیمت حاصل کیا اسے پاکیزہ حلال مال کے طور پہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو, یقینا اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے. یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم, یہاں یہ بتایا کہ آخرت کی کامیابی کا تعلق خلوص کے ساتھ ہے, جس قدر خلوص ہوگا فلاح دارین جنت آخرت کی کامیابی ملے گی. اے نبی تم لوگوں کے ہاتھوں میں جو قیدی ہیں اور جنہوں نے مسلمان ہونے کا ارادہ ظاہر کیا ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ تمہارے دلوں کی بھلائی دیکھے گا جو مال تم سے فدیہ میں لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں دے دے گا اور تمہاری بخشش بھی کر دے گا, اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے. اگر خلوص کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اللہ کے بننے کا فیصلہ کیا ہے تو اللہ تمہیں دنیا آخرت میں فلاح دے دے گا. اگر ان لوگوں نے اے نبی تم سے خیانت کرنے کا ارادہ کیا تو یہ اس سے پہلے اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں, جس کے نتیجے میں اللہ نے تمہارے قابو میں دے دیا. اللہ کا علم بھی کامل ہے, اللہ کی حکمت بھی کامل ہے. ان الذین آمنوا والذین ہاجروا, یہاں ہجرت کے احکام ان کا تذکرہ ہے, جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی ہے اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے, اور جنہوں نے ان کو مدینہ میں آباد کیا ان کی مدد کی, یہ سب لوگ ایک دوسرے کے والی وارث ہیں. جو لوگ ایمان لے آئے مگر انہیں ہجرت نہیں کی, جب تک وہ ہجرت نہ کر لیں اے مسلمانوں تمہارا ان سے وراثت کا کوئی رشتہ نہیں. ہاں اگر دین کی وجہ سے تم سے کوئی مدد مانگے تم ان کی مدد, تم پر ان کی مدد واجب ہے, سوائے اس صورت کے جب وہ مدد کسی ایسی قوم کے خلاف ہو جس کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہے. اور جب جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے اچھی طرح دیکھتا ہے, اور جن لوگوں نے کفر اپنا رکھا ہے پس آپس میں ایک دوسرے کے والی وارث ہیں, اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور فساد برپا ہو جائے گا. یہاں اللہ رب العزت نے والذین کفروا یہ بتایا کہ کافر لوگ آپس میں والی وارث ہیں, مسلمانوں اگر تم آپس میں ایک دوسرے کے والی وارث نہیں بنو گے اور مددگار اور معاون نہیں بنو گے دنیا کے اندر فساد برپا ہو جائے گا. تو آج دنیا میں فساد کی ایک بڑی وجہ یہ ہے مسلمانوں کی نا اتفاقی اور مسلمانوں کے آپس میں انتشار, کہ مسلمان ایک دوسرے کی حمایت کرنے کے لیے تیار نہیں, جس کا نتیجہ یہ ہے اور فساد ان کا بھی. والذین آمنوا وہاجروا, اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں جہاد کیا, اور جنہوں نے انہیں آباد کیا اور ان کی مدد کی وہ سب صحیح معنوں میں مومن ہیں. مہاجرین کی بھی اللہ نے تعریف فرمائی اور انصار کی بھی تعریف فرمائی, مومن یا مہاجر ہوتا ہے یا انصار ہوتا ہے, اسی کا تذکرہ فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم. والذین آمنوا من بعد وهاجروا, اور جنہوں نے بعد میں ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ جہاد کیا وہ بھی تم میں شامل ہیں, اور ان میں سے جو لوگ پرانے مہاجرین کے رشتہ دار ہیں اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے کے میراث دوسروں سے زیادہ حقدار ہیں, یقیناً ہر چیز کا اللہ پورا پورا علم رکھتا ہے. اگلی سورت ہے سورہ براء, یہ بھی مدنی سورت ہے اور یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے بالکل آخری ایام میں نازل ہوئی, اور اس کے مضامین کا تعلق بھی پیچھے والی سورت کے ساتھ ہے, اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس سورت اور اس سورت کے درمیان بسم اللہ کا ذکر نہیں ہے. اور حکم بھی یہی ہے کہ جب پچھلی سورت مکمل ہو اور اگلی سورت کی آپ تلاوت کر رہے ہوں تو پھر بسم اللہ نہ پڑھیں, البتہ اگر آپ تلاوت کا آغاز اسی سورت سے کرنے لگ جائیں تو پھر آپ بسم اللہ پڑھیں, پھر آپ بسم اللہ پڑھیں. لیکن اگر آپ تلاوت کرتے کرتے اگلے سورت کا آغاز کر رہے ہیں تو بسم اللہ چونکہ لکھی ہوئی نہیں ہے تو اس کے تلاوت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اسی کا تذکرہ ہے. پھر عرب میں بہت سارے قبائل اس کے انتظار میں تھے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا انجام کیا ہوتا ہے, کفار سے مقابلے کی صورت میں ان کا مسلمانوں کا انجام کیا ہوتا ہے. لیکن جب کافروں کو شکست ہوئی تو عرب نے دیکھ لیا, پھر عربوں کے بہت سارے قبائل جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگ گئے, اسی کا تذکرہ ہے. پھر منافقین کی سازشیں اور ان کے مسلمانوں کو ان کے معاملے میں رہنمائی اور تنبیہ کی گئی, اس کا تذکرہ ہے. پھر جنگ تبوک جو ایک بہت بڑا مارکہ پیش آیا تھا, جب مسلمانوں کی کامیابی بڑھتی چلی گئی اور مسلمانوں کا غلبہ بڑھتا چلا گیا، تو وہاں کسریٰ کا ایک بہت بڑا، جسے کہیں کہ روم کی ایک بہت بڑی سلطنت تھی، جس نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کر کے مسلمانوں کے خلاف جسے کہیں کہ بھیجا، تو مسلمانوں نے بھی پھر ان کے مقابلے کے لیے لشکر تیار کیا، تبوک کے موقع پہ پھر آپس میں یہ سلسلہ ہوا، تو اس کا تذکرہ اس صورت کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ براءت من اللہ، یہاں کفار سے برات کا حکم ہے، مسلمانوں یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے دستبرداری کا اعلان ہے ان تمام مشرکین کے خلاف جس سے تم نے معاہدہ کیا ہوا ہے، لہذا اے مشرکو تمہیں 4 مہینے تک اجازت ہے، تم عرب کی سرزمین پہ آزادی سے گھومو پھرو، اور یہ بات جان رکھو تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور یہ بات بھی کہ اللہ اب کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ حج اکبر کے دن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمام انسانوں کے لیے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ بھی مشرکین سے دستبردار ہو چکا ہے، اور اس کا رسول بھی، اب اے مشرکو اگر تم توبہ کر لو یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہوگا، اگر تم نے اب بھی منہ موڑے رکھا تو یاد رکھو تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور تمام کافروں کو ایک دکھ دینے والا عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ جو مکہ والوں کے ساتھ معاہدے تھے وہ سارے معاہدے 4 مہینے تک کے لیے تھے، اس کے بعد سارے ختم ہو گئے، اسی کا تذکرہ اس صورت کے آغاز میں کیا گیا۔ اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ، البتہ مسلمانوں جن مشرکین سے تم نے معاہدہ کیا پھر ان لوگوں نے تمہارے عہد میں کوئی کوتاہی نہیں کی اور تمہارے خلاف کسی کی مدد بھی نہیں کی، تو ان کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کی مدت پورا کرو، بے شک اللہ احتیاط کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ چنانچہ جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو ان مشرکین کو جنہوں نے تمہارے ساتھ بدعہدی کی تھی جہاں بھی پاؤ قتل کر ڈالو، اور انہیں پکڑو، انہیں گھیرو، اور انہیں پکڑنے کے لیے ہر گھات کی جگہ تاک لگا کر بیٹھو، ہاں اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یعنی ایمان کی ظاہری علامت یہ ہے کہ وہ نماز پڑھنے والے ہوں اور زکوٰۃ دینے والے ہوں، ایمان کی ظاہری علامت یہ ہے کہ وہ نماز پڑھنے والے ہوں، زکوٰۃ دینے والے ہوں، پھر سمجھو کہ یہ تمہارے صف کے لوگ ہیں اور تمہاری بلادری کے لوگ ہیں۔ اگر مشرکین میں سے کوئی تم سے پناہ مانگے تو اسے اسی وقت پناہ دو جب تک وہ اللہ کا کلام سن لے، اور پھر سے اس کی امن کی جگہ پہنچا دو، یہ اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جنہیں علم نہیں ہے۔ ان مشرکین سے اللہ اور اس کے رسول کے کوئی معاہدہ کیسے باقی رہ سکتا ہے؟ البتہ جن لوگوں سے تم نے مسجد حرام کے قریب معاہدہ کیا ہے، جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، بے شک اللہ متقی لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ کیف وان یظہروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، لیکن دوسرے مشرکین کے ساتھ کیسے معاہدہ برقرار رہ سکتا ہے جبکہ ان کا حال یہ ہے، اگر کبھی تم پر غالب آ جائیں تو تمہارے معاملے میں نہ کسی رشتہ داری کا خیال کریں نہ کسی معاہدے کا، یہ تمہیں اپنی زبانی باتوں سے راضی کرنا چاہتے ہیں حالانکہ ان کے دل انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں، انہوں نے اللہ کی آیتوں کے بدلے دنیا کی تھوڑی سی قیمت لے لینا پسند کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا ہے، واقعہ یہ ہے کہ ان کے کرتوت بہت برے ہیں۔ اسی کا ذکر فرمایا، اور وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِم، یہاں غیر مسلم ذمیوں کو اسلام پر تانا اور تشنیع کرنے کی اجازت نہیں، اسی کا تذکرہ فرمایا، اگر کوئی ذمی ماتحت ہو کے رہے اور اپنا جزیہ بھی دے اور مسلمانوں کے ماتحت رہے تو مسلمان ان کے جان و مال کا تحفظ کریں گے، لیکن اگر یہ ذمی اور یہ کافر مسلمانوں کے ماتحت رہتی ہوئی اسلام کے خلاف باتیں کریں اور اسلام پر تانا و تشنیع کریں تو اس کی مذمت کی گئی۔ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم، کیا ان لوگوں سے جنگ نہیں کرو گے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑا اور رسول کو وطن سے نکالنے کا ارادہ کیا، اور وہی ہیں جنہوں نے تمہارے خلاف چھیڑ چھاڑ کرنے میں پہل کی، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر ایسا ہے تو اللہ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم، ان سے جنگ کرو تاکہ اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے اور انہیں رسوا کرے اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے اور مومنوں کے دل ٹھنڈے کرے۔ دیکھیں قرآن کی کیا آیت ہے، کہہ رہے ہیں قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین، ان سے جنگ کرو تاکہ اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے، کافروں کے لیے عذاب مسلمان بنتے ہیں اور مسلمانوں کے ذریعے اللہ کافروں کو عذاب دیتا ہے، اور انہیں رسوا کرے اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے اور مومنوں کے دل ٹھنڈا کر دے۔ جب مسلمان جب کافر مسلمانوں کی بہنوں بیٹیوں کی عزت و آبرو برباد کرتے ہیں تو مسلمانوں کے اندر ایک جلن پیدا ہوتی ہے, جلن پیدا ہوتی ہے, اور پھر جب کافروں کی پٹائی ہوتی ہے تو مسلمانوں کے دل ٹھنڈے ہوتے ہیں. ہاں ہاں, جیسے کل 29-30 مر گئے تو مسلمانوں کے دل ٹھنڈے ہوئے. ہاں, وہ اس لیے دل ٹھنڈے ہوئے ہیں کہ ان کا ظلم و ستم دیکھ کر, ظلم و ستم دیکھ کر مسلمانوں کے اندر ایک جلن پیدا ہوتی ہے, ایک بے چینی پیدا ہوتی ہے, اور یہ مسلمان کی ایمان کا تقاضا ہے. اسی کا اللہ نے یہاں ذکر فرمایا, قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم, تم ان سے جنگ کرو تاکہ اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے اور انہیں رسوا کرے اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے اور مومنوں کے دل ٹھنڈا کرے اور ان کے دل کی کڑن دور کرے. مسلمانوں کے دل کی کڑن ہوتی ہے نا, کیسے ہم ان سے بدلہ لیں؟ تو فرمایا ان کے دل کے کڑھن دور کرے اور جس کو چاہے توبہ قبول کر لے. جب مسلمانوں کے ہاتھوں سے وہ مارے جائیں گے اور جو پیچھے بیٹھیں گے, ہو سکتا ہے اللہ انہیں توبہ کی توفیق دے دے, ان کے توبہ کی توفیق دے دے, اور اللہ کا علم بھی کامل ہے اور حکمت بھی کامل. بھلا کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ حالانکہ اللہ نے ابھی تمہیں دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون لوگ جہاد کرتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی اور کو خصوصی رازدار نہیں بناتے, اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے. ما کان للمشرکین ان یعمروا, مشرکین کو بڑی فخر تھا کہ وہ اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے ہیں اور حاجیوں کے لیے سبیلے لگا رہے ہیں اور حاجیوں کو وہ ستو پلاتے ہیں اور حاجیوں کے لیے وہ بہت بڑا انتظام کرتے ہیں کھانے پینے کا. انہیں اس بات پر مشرکین کو بڑا فخر تھا, اللہ نے اس کی مذمت کی. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ, مشرکین اس بات کے اہل نہیں ہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں, حالانکہ وہ خود اپنے کفر کے گواہ بنے ہوئے ہیں. ان لوگوں کے تو اعمال ہی غلط ہو چکے ہیں, وہ دوزخی میں ان کو ہمیشہ رہنا ہے. اللہ کی مسجدوں کو تو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے ہوں اور نماز قائم کریں, زکوٰۃ ادا کریں, اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں. ہاں, اللہ کے گھروں کو آباد کرنا یہ ایمان کی علامت ہے. اللہ کے گھروں کو آباد کرنا, آبادی دو شکلیں ہیں, ایک تو اس کی ظاہری ضروریات پوری کرنا, یہ بھی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے, اور دوسرا باطنی طور پہ اس کے اندر ایسا ماحول بنائیں اور ایسی فضا بنائیں کہ جب بھی وہاں کوئی آئے تو اسے ایک روحانیت کا ماحول محسوس ہو, یہ بھی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. ظاہری فضا بھی ایسی بنائیں کہ اس کی مسجد کی, اللہ کے گھر کی ضروریات پوری ہوں, ہمارے گھر کی ضروریات پوری ہوں, اور اللہ کے گھر کی ضروریات پوری نہ ہوں تو یہ بھی مسلمان کے ایمان کی شان کے خلاف ہے. ہاں, جیسے مسلمان اپنے گھر کی ضروریات پوری کرتا ہے, اللہ کے گھر کی بھی ضروریات پوری کرے, وہ اس کی بھی فکر کرے, اور دوسری وہ اس بات کی فضا بنائے, ماحول بنائے کہ اللہ کا گھر کا ماحول ایسا ہو جہاں کوئی شخص آئے تو وہاں وہ روحانیت محسوس کرے, اور وہاں وہ جسے کہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے تذکرے وہ پائے. ایسا ماحول بنانا بھی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. جب مسلمان اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں تو اللہ پھر ان کے گھروں کو آباد کرتا ہے, اور ان کے بازاروں کو اور ان کے کاروباری مراکز کو اللہ آباد کرتا ہے, اور جب مسلمان اللہ کے گھروں کو اجاڑتے ہیں تو پھر اسپتال اور جیلیں اور عدالتیں آباد ہو جاتی ہیں. یہاں گنجائش سے کم لوگ آتے ہیں اور وہاں گنجائش سے زیادہ لوگ آ جایا کرتے ہیں. ہاں, یہاں مسجدیں خالی ہوتی ہیں, گنجائش بہت, لوگ تھوڑے ہیں, اور وہاں گنجائش تھوڑی, وہاں قیدی زیادہ ہیں. ہاں, اور ہسپتال میں جسے گنجائش تھوڑی ہے مریض زیادہ ہیں. یہ اسی وقت معاملہ ہوتا ہے جب اللہ کے گھروں کو آباد کرنا مسلمان چھوڑ دیتا ہے. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ, فرما اللہ کی مسجدوں کو تو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے ہوں, نماز قائم کریں, زکوٰۃ ادا کریں, اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں. ایسے لوگوں سے توقع ہو سکتی ہے کہ وہ صحیح راستہ اختیار کرنے والوں میں شامل ہوں گے. کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کے آباد رکھنے کو اس شخص کے اعمال کے برابر سمجھ رکھا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لایا ہے اور جس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک یہ سب برابر نہیں ہو سکتے. اللہ ظالم لوگوں کے منزل مسوق تک نہیں پہنچا سکتا. تم تو مشرق ہو, ظالم ہو, تم کیا بیت اللہ کے آباد کرو گے؟ تمہارا مقابلہ ان سے کیسے ہو سکتا ہے جو اللہ پر ایمان لائیں اور سب کچھ اللہ کے خاطر لٹا دیں؟ یہ کہاں دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اسی کا ذکر فرمایا, جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی ہے, اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کیا ہے, وہ اللہ کے نزدیک درجے میں کہیں زیادہ ہیں, اور وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. یبشرہم ربہم, ان کے پروردگار انہیں اپنی طرف سے رحمت اور خوشنودی کی اور ایسے باغات کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہیں, اور اور ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے. ان اللہ عنده اجر عظیم, یقین اللہ ہی جس کے پاس عظمت والا, اللہ ہی ہے جس کے پاس عظمت والا اجر موجود ہے. یا ایھا الذین آمنوا, یہ اللہ بتا رہا کہ اخروی تعلقات اور اللہ کی بنیاد پہ بننے والے تعلقات یہ دنیاوی تعلقات سے زیادہ مضبوط اور پائیدار اور قابل ترجیح ہیں. ہاں, ایک طرف دنیاوی تعلقات کی بنیاد دنیا تعلقات کی بنیاد ہے, اور ایک طرف آخرت اور اللہ اور اللہ کے رسول اور دین یہ تعلقات کی بنیاد ہے. فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول کے تعلقات کی جو بنیاد ہے یہ قابل ترجیح ہو دنیاوی تعلقات کی بنیاد پر, اسی کا ذکر فرمایا. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم, اے ایمان والو, اگر تمہارے بھائی باپ بھائی کفر کو ایمان کے مقابلے میں ترجیح دیں تو ان کو اپنا سرپرست نہ بناؤ, اور جو لوگ ان کو سرپرست بنائیں گے وہ ظالم ہوں گے. باپ سے کتنا قریبی رشتہ ہوتا ہے, اور بھائی سے کتنا قریبی رشتہ ہوتا ہے, اور باپ کا بیٹے سے کتنا قریب, لیکن اس کی بنیاد دنیا ہے. ہاں, ایمان نہیں تو اس کی بنیاد دنیا ہے, اگر بیچ میں ایمان نہیں ہے تو اس کی بنیاد دنیا ہے. لیکن فرمایا جہاں معاملہ ایمان کا آ جائے تو ایمان کا رشتہ زیادہ قابل ترجیح ہے, اسے ترجیح دو. اے پیغمبر, مسلمانوں سے کہہ دو اگر تمہارے باپ, تمہارے بیٹے, تمہارے بھائی, تمہاری بیویاں, تمہارے خاندان, تمہارے مال و دولت جو تم نے کمایا ہے, وہ کاروبار جس کے مندہ ہونے کا تمہیں اندیشہ ہے, اور وہ رہائشی مکان جو تمہیں پسند ہیں, تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں, تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ صادر فرمائے. اور اللہ نافرمان لوگوں کو منزل تک نہیں پہنچاتا. یہ سارے رشتے اپنی جگہ پر مبارک ہیں, بشرطے کہ اس کی بنیاد کے پیچھے اللہ ہو اور اس کی بنیاد کے پیچھے دین ہو. لیکن اگر ان کے پاس کفر ہے اور تمہارے پاس ایمان ہے, تو پھر ایمان کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو. لقد نصرکم اللہ, یہ غزوہ حنین کا تذکرہ ہے, غزوہ حنین کا تذکرہ ہے جہاں مسلمانوں کے پاس ایک بڑی فوجی طاقت تھی, اور یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ مسلمانوں کا لشکر اتنا بڑا تھا. تو بعض ساتھیوں کے دلوں میں خیال آیا ہم گنتی کے تھے اور انگلیوں کے پوروں پہ گنے جاتے تھے, کفر پہ غالب آ جایا کرتے تھے, آج تمہاری اتنی بڑی طاقت ہے, ہر دشمن ہمارے سامنے کہاں ٹھہر سکے گا. بس یہ خیال آنا تھا کہ میدان سے پاؤں ڈگمگانے لگے اور شکست کے آثار نظر آنے لگے, فوراً تنبیہ ہوئی, غلطی ہوئی, اللہ کی طرف رجوع کیا, اللہ نے میدان کی فضا اور حالت بدل دی. اسی کا ذکر فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ, حنین کی جنگ, حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے تمہاری بہت سے مقامات پر مدد کی ہے, اور خاص طور پہ حنین کے دن جب تمہاری تعداد کثرت نے تمہیں مگن کر دیا تھا, مگر وہ کثرت تعداد تمہارے کچھ کام نہ آئی, اور زمین اپنی ساری وسعتوں کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی, تم نے پیٹ دکھا کر میدان سے رخ موڑ لیا. پھر اللہ نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل کی, اور ایسے لشکر اتارے جو تمہیں نظر نہیں آئے, اور جن لوگوں نے کفر اپنا رکھا تھا اللہ نے ان کو سزا دی, اور ایسے کافروں کا یہی بدلہ ہے. پھر اللہ جس کو چاہے اس کے بعد توبہ نصیب کر دے, اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. اے ایمان والو, مشرک لوگ سراپا ناپاکی ہیں, لہذا وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب بھی نہ آنے پائیں. اللہ کی چاہت اور پسند یہ تھی کہ اب عرب کی سرزمین مشرکین سے پاک ہو جائے. اس کے لیے پھر بہت ساری ہدایات اس صورت کے اندر بھی دی گئی, جہاں اور بہت ساری باتیں, ایک یہ بھی کہ اب آئندہ کوئی بھی مکہ کے مسجد حرام کے اندر کوئی مشرک نہیں آئے گا, اور بیت اللہ کو سارے بتوں سے خالی کر دیا گیا. اور ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ وصیت بھی پھر تھی کہ جزیرہ عرب سے تمام یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دو, اگرچہ اس کا نفاذ حضرت عمر کے زمانے کے اندر ہوا, لیکن اللہ کی چاہت یہی تھی کہ عرب کی سرزمین ہر قسم کے مشرکوں سے پاک ہو جائے. وَإِنْ خِفْتُمْ عَائِلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ, اب جب عرب مشرکین سے فارغ ہو جائے گا اور اہل کتاب بھی وہاں باقی نہیں رہیں گے, تو پھر مسلمان تجارتیں کیسے کریں گے اور ان کی معاشی حالت کیسی ٹھیک ہوگی؟ کہ اگر ہم نے ان سے تعلقات استوار نہ کیے تو ہماری معاشی حالت تو بیٹھ جائے گی, ہم تو معاشی طور پہ بیٹھ جائیں گے. اللہ کہہ رہا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ عَائِلَةً, مسلمانوں اگر تم کو مفلسی کا اندیشہ ہو تو اگر اللہ چاہے گا تمہیں اپنے فضل سے مشرکین سے بے نیاز کر دے گا. اللہ تمہیں اپنے فضل سے مشرکین سے بے نیاز کر دے گا، بے شک اللہ کا علم بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل. تم اللہ کو سامنے رکھ دیکھ کے چلو اور دین اور اسلام کی تقاضوں کو سامنے رکھ کے چلو، باقی معیشت کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، وہ اس نے ذمے اپنے لے رکھا ہے. تمہاری زمینوں کو اللہ اپنی برکتوں سے بھر دے گا، اپنے خزانوں سے بھر دے گا، اتنا دے گا کہ دنیا تمہارے قدموں میں دروازوں پہ آ کے تم سے خیرات مانگے گی، اتنا اللہ تمہیں دے گا. اور ماضی کے اندر بھی اللہ نے دیا، ہاں ماضی کے اندر بھی اللہ نے تمہیں دیا. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اہل کتاب سے قتال کا حکم ہے. قَاتِلُوا الَّذِينَ، اہل کتاب جو اللہ پر ایمان نہ رکھتے ہیں نہ یوم آخرت پر، اور جو اللہ اور رسول کی حرام کی چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے، نہ دین حق کو اپنا دین مانتے، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ خوار ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں، یعنی تمہارے ماتحت رہنے کو قبول فرما کر لیں، اور تمہارے ماتحت ذلت کے ساتھ رہنا برداشت کریں اور اس پہ جزیہ دیں، پھر انہیں قتال کرنا چھوڑ دو. پھر ان کے غلط نظریات کا تذکرہ ہے، اہل کتاب کے قولی اور فعلی کفریات کا تذکرہ ہے. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے عزیر اللہ کا بیٹا ہے، نصارہ کہتے مسیح اللہ کا بیٹا ہے. ذالک قولہم بافواہہم، یہ سب ان لوگوں کی باتیں ہیں جو ان سے پہلے، یہ سب ان کی منہ کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، اور یہ ان لوگوں کی سی باتیں کر رہے ہیں جو ان سے پہلے کافر کو ہو چکے ہیں. اللہ کی مارو ان پر، یہ کہاں اوندے بہکے جا رہے ہیں. اتخذوا احبارہم ورہبانہم، انہوں نے اللہ کے بجائے اپنے احبار یعنی یہودی علماء اور راہبوں یعنی عیسائی درویشوں کو خدا بنا لیا ہے، اور مسیح ابن مریم کو بھی. اللہ ان کو ایک خدا کے سوا کسی کی عبادت کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہ ان مشرکانہ باتوں سے بالکل پاک ہے. یریدون ان یطفئوا نور اللہ، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کے پھونکوں سے بجھا دیں، حالانکہ اللہ کو اپنے نور کی تکمیل کے سوا ہر بات نامنظور ہے، چاہے کافروں کو یہ بات کتنی بری لگے. اللہ اپنے دین کو ساری دنیا کے اندر غالب فرمائیں گے، چاہے کافروں کو یہ بات کتنی بری لگے اللہ ایسا کریں گے. وہ اللہ ہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ اسے ہر دوسرے دین پر غالب کر دے، چاہے مشرے لوگوں کو یہ بات کتنی ناپسند ہو. اے ایمان والو، احبار یہودی احبار اور عیسائی راہبوں میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، جیسے مزاروں کے مجاور ہیں، صرف دین کے نام پر کیسے ان کی دکان چمک رہی ہے اور تجارت ان کی کتنے کامیاب ہے، لوگوں کا ایمان بھی لے رہے اور ان کی جیب بھی خالی کر رہے. ہاں تو یہ ہر دور کے اندر ایسے جسے کہیں کہ بدترین لوگ، جو جسے کہیں کہ مذہب کے نام پر ڈاکو اور مذہب کے نام پر چور اور مذہب کے لبادے میں بیٹھ کر مسلمان سادہ لوگ مسلمانوں کو لوٹتے ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا. والذین یکنزون الذهب یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان، اے ایمان والو، اور جو لوگ سونے اور اے ایمان والو، یہودی احبار اور عیسائی راہبوں سے بہت ایسے ہیں جو لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. اور جو لوگ سونے اور چاندی کو، یہاں مذمت فرمائی ان کی، جو مال زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد بھی زکوٰۃ ادا کرتے، ان کی مذمت ہے. اور جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، جس دن اس دولت کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر ان سے ان لوگوں کی پیشانی اور ان کی کروٹیں اور ان کی پیٹیں داغی جائیں گی، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، اب چکھو اس خزانے کا مزہ جو تم جوڑ جوڑ کے رکھتے تھے. حقیقت یہ کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہیں، جو اللہ کی کتاب یعنی لوح محفوظ کے مطابق اس دن سے نافذ چلی آئی ہے جس دن اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینے. وہ مشرکین وہ مہینوں کے اندر رد و بدل کر دیا کرتے تھے، اور حرمت والے 4 مہینوں کے مختلف مہینوں کو تقسیم کر کے خود اپنی طرف سے کہتے کہ یہ حرمت والا مہینہ اب پہلے آ گیا، یہ بعد میں آ گیا، اس کی مذمت کی ہے. ذالک الدین القیم، یہ دین سیدھا سادہ تقاضا ہے، لہذا ان مہینوں کے معاملے میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اور تم سب مل کر مشرکوں سے اسی طرح لڑو جیسے وہ تم سے لڑتے ہیں، اور یقین رکھو اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے. آگے یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا، یہ جنگ تبوک کا واقعہ ہے، غزوہ تبوک میں سستی کرنے والوں پر ملامت ہے، اور اس میں شرکت نہ کرنے والوں کی کو ڈرانا اور ترہیب ہے، اس کا تذکرہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم، اے ایمان والو تمہیں کیا ہوا، تمہیں کیا ہوا کہ جب تمہیں کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے کوچ کرو تم بوجھل ہو کر زمین سے لگ گئے، کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی پہ راضی ہو چکے ہو؟ اگر ایسا تو یاد رکھو دنیاوی زندگی کا مزہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں مگر بہت تھوڑا بہت تھوڑا۔ الا تنفروا یعذبکم عذابا الیما، اگر تم کوچ نہیں کرو گے اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور تمہاری جگہ کوئی اور قوم لے آئے گا اور تم اسے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اللہ ہر چیز پہ پوری قدرت رکھتا ہے۔ آگے فرمایا انفروا خفافا وثقالا، اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ جہاد کے لیے نکل کھڑے ہو چاہے تم ہلکے ہو یا بوجھل، اپنے مال اور جان سے اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اگر دنیا کا سامان کہیں قریب ملنے والا ہوتا اور سفر درمیانہ قسم کا ہوتا تو یہ منافق لوگ ضرور تمہارے پیچھے ہو لیتے، لیکن یہ کٹن فیصلہ ان کے لیے بہت دور پڑ گیا۔ منافقین جو اس وقت وہاں رہ رہے تھے وہ کہتے اتنا دور کون جائے گا، اتنی گرمی کے اندر کون جائے گا، تو اس کا تذکرہ فرمایا۔ اف اللہ عن کلمہ اذنت لہم حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، اور جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر اے پیغمبر اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے مگر تم نے ان کو جہاد میں شریک نہ ہونے کی اجازت اس سے پہلے ہی کیوں دے دی کہ تم پر بات کھل جاتی کہ کون ہیں، انہوں نے سچ بولا ہے اور تم جھوٹوں کو بھی اچھی طرح جان لیتے۔ منافقین آتے اور آپ سے بہانے بنا بنا کر اجازت لے لیا کیا کرتے اجازت لے لیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی اپنی فطرتی شفقت کی وجہ سے اور اپنی جسے کہیں کہ فطرتی جسے کہیں کہ نرمی کی وجہ سے ان کو اجازت دے بھی دیا کرتے تھے اور جانتے تھے کہ یہ منافق ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ ان کو اجازت نہ دیا کریں، اس لیے کہ اگر اجازت لیتے تو یہ اپنے آپ کو پھر بھی مسلمان ہی شمار کرتے، اگر اجازت نہ دیتے اور پھر نہ جاتے پتہ چل جاتا یہ تو منافق ہیں، تاکہ ان کا نفاق اور واضح ہو جاتا، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ ولو اراد الخروج لاعدوا له عدة، اگر ان کا ارادہ نکلنے کا ہوتا تو اس کے لیے انہوں نے کچھ نہ کچھ تیاری کی ہوتی، لیکن اللہ نے ان کو اٹھنا پسند ہی نہیں کیا اس لیے انہیں سست پڑا رہنے دیا اور کہہ دیا کہ جو اپاہج ہونے کی وجہ سے بیٹھے ہیں ان کے ساتھ تم بھی بیٹھے رہو۔ ولو خرجوا فیکم، پھر فرمایا اگر یہ منافق نکلتی بھی صحیح تو انہوں نے کیا کرنا تھا، فتنہ ہی کرنا تھا وہاں پر اور بگاڑ ہی پیدا کرنا تھا، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِي، انہیں میں وہ صاحب بھی ہیں جو کہتے ہیں مجھے اجازت دے دیجئے مجھے فتنے میں نہ ڈالیے۔ ہاں وہ کہا کرتے تھے کہ روم میں جائیں گے اور روم کا حسن بڑا مشہور ہے اور ہم جوان ہیں، وہاں جا کر ہم کہیں فتنے کے اندر نہ پڑ دیں، اے اللہ کے رسول مجھے معذور رکھیں میں وہاں جا کے جنگ نہیں کر سکتا۔ ہاں تو ایسے منافق تھے، انہی کا تذکرہ فرمایا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي، انہی میں سے وہ صاحب بھی ہے جو کہتے ہیں کہ مجھے اجازت دے دیجئے مجھے فتنے میں نہ ڈالیے، ارے فتنے ہی میں تو یہ خود پڑی ہوئی ہیں اور یقین رکھو جہنم سارے کافروں کو گھیرنے والی ہے۔ ان تو سب کا حسنۃ تسوہم، یہ منافقین کا مزاج اور ان کی فطرت کا تذکرہ ہے، اگر تمہیں کوئی بھلائی مل جائے تو انہیں دکھ ہوتا ہے اور تم پر کوئی مصیبت آ پڑے تو کہتے ہیں ہم نے پہلے ہی اپنا بچاؤ کر لیا تھا، اور یہ کہہ کر بڑے خوش خوش واپس چلے جاتے ہیں۔ کہہ دو دیکھو کافروں پر کوئی مصیبت آئے تو منافقوں پر مصیبت آئے تو مسلمانوں کو فطرتی آتی ہے، لیکن جب مسلمانوں پر کوئی مصیبت اور آزمائش آئے تو مسلمان کی شان ہے کہ اس پہ خوش نہ ہو، مسلمان کی شان یہ ہے کہ اس پہ خوش نہ ہو، چاہے وہ مسلمان کیسا بھی ہو اس پر خوشی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، اس میں پھر ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہو جائے اور اسے کہیں اس مصیبت میں گرفتار نہ کر دیں، کہیں اسے اس مصیبت میں گرفتار نہ کریں۔ ہاں کافر اور منافق پر اگر کوئی مصیبت آئے تو یہ فطرتی بات ہے، مسلمانوں کی خوشی ہوتی ہے، لیکن منافق جو تھا جب مسلمانوں پر کوئی مصیبت آتی تو منافق خوشی منایا کرتا تھا اور خوش ہو جایا کرتا تھا، اور آج بھی جب بھی مسلمانوں کو کوئی بڑا سا بڑا نقصان ہوتا ہے تو سارے کافر اور منافق اکٹھے ہو کے خوشیاں مناتے ہیں۔ ہاں تو یہی منافق کی نشانی ہے کہ جہاں کافر کی خوشی وہاں منافق کی خوشی، اور جہاں منافق کی خوشی وہاں کافر کی خوشی، اور جہاں تک مسلمان کا تعلق ہے مسلمان وہاں خوش ہوتا ہے جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی اجازت ہے۔ ہاں جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی چاہت ہے وہ وہاں خوش نہیں ہوتا جہاں کسی مسلمان کا نقصان ہو، وہ کیسے ہی مسلمان کتا ہو اور کمزور ہو لیکن اسے خوشی نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے معافی کی دعا چاہتا ہے، یا کچھ غلطی اس سے ہوئی ہو تو اس کے لیے اللہ سے جسے کہیں کہ دعا کرتا ہے خوش نہیں ہوتا اس پر، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ ان تصبک حسنۃ تسوہم، آگے قل انفقوا طوعا او کرہا لن یتقبل منکم انکم کنتم قوما فاسقین، یہاں اس بات کا تذکرہ فرمایا، کہہ دو کہ تم اپنا مال چاہے خوشی خوشی چندے میں دو یا بد دلی سے، وہ تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ تم ایسے لوگ ہو کہ مسلسل نافرمانی کرتے ہو۔ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم، ان کے چندے قبول کیے جانے میں رکاوٹ کی کوئی اور وجہ اس کے سوا نہیں کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے کفر کا معاملہ کیا ہے۔ یہ نماز میں آتے ہیں مگر سستی کے ساتھ آتے ہیں، اور کسی نیکی میں خرچ کرتے ہیں تو برا مانتے ہوئے خرچ کرتے ہیں۔ منافقین کا تذکرہ کیا ہے، بظاہر دکھانے کے لیے چندے بھی دے دیا کرتے تھے اور بظاہر دکھانے کے لیے نماز بھی پڑھ لیا کرتے تھے۔ اللہ نے اپنے نبی سے کہا ان کے چندے قبول نہیں کرتے، ہاں یہ صرف ایسی ہیں اور یہ سست لوگ ہیں اور دکھانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنْكُمْ، یہ بڑی قسمیں کھا کرتے تھے منافقین، اور قسمیں کھا کھا کر جسے کہیں کہ یقین دہانیاں کرایا کرتے تھے، اس کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں بلکہ وہ ڈرپوک لوگ ہیں۔ وہ ڈرپوک لوگ ہیں، لو یجدون ملجان او مغارات، اگر کوئی ان کو پناہ گاہ مل جاتی یا کسی قسم کی غار مل جاتے یا گھس بیٹھنے کی کوئی اور جگہ، تو یہ بے لگام بھاگ کر ادھر ہی رخ کر لیتے، ایسے بزدل ہیں۔ ومنہم من یلمذک فی الصدقات، اور انہی منافقین میں وہ بھی ہیں جو صدقات کے تقسیم کے بارے میں آپ کو تانا دیتے ہیں، چنانچہ اگر انہیں صدقات میں سے ان کی مرضی کے مطابق دے دیا جائے تو راضی ہو جاتے ہیں، اگر ان میں سے انہیں نہ دیا جائے تو ذرا سی دیر میں ناراض ہو جاتے ہیں۔ اسی کا تذکرہ فرمایا، پھر صدقات اور خیرات اس کے مصارف کیا ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا، انما صدقات للفقراء، صدقات دراصل حق ہے فقیروں کا، مسکینوں کا، اور ان اہل کاروں کا جو صدقات کی وصولی پر مقرر ہوتے ہیں، اور ان کا جن کی دلداری مقصود ہے۔ شروع شروع میں ایک یہ بھی مصرف تھا، کافروں کو بھی زکوٰۃ دی جاتی تھی تالیف قلب کے لیے، تاکہ وہ اسلام سے متاثر ہو جائیں اور اسلام کے قریب آ جائیں، لیکن بعد میں یہ مصرف ختم ہو گیا۔ اسی کا تذکرہ فرمایا، ومنہم الذین یؤذون النبی، بعض منافقین ایسے تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچایا کرتے تھے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ انہی منافقین میں وہ لوگ بھی ہیں جو نبی کو دکھ پہنچاتے ہیں اور ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ تو سراپا کان ہیں، کہہ دو کہ وہ کان ہیں اس چیز کے لیے جو تمہارے لیے بھلائی ہے، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنوں کی بات کا یقین رکھتے ہیں، اور تم میں سے جو ظاہری طور پر ایمان لیا ہیں ان کے لیے وہ رحمت کا معاملہ کرنے والے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو دکھ پہنچاتے ہیں ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے۔ اسی کا ذکر فرمایا، پھر فساد کی غرض سے منافقین کا قسم کھانا، یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، مسلمانوں یہ لوگ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں اس لیے کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کریں، ہاں حقیقت میں یہ منافقین ہیں۔ آگے یحذر المنافقون ان تنزل علیہم، پھر منافقین کے باطل آزار اور غلب قسم کے جو آزار پیش کیے اس کی مذمت کی گئی، کہ انہیں یہ معلوم نہیں کہ جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول سے ٹکر لے تو یہ بات طے ہے کہ اس کے لیے دوزخ کا آگ ہے جس میں ہمیشہ رہے گا، یہ بڑی بھاری رسوائی ہے۔ پھر منافقین کے وعیدے ہیں، منافق لوگ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ کر دی جائے جو انہیں یعنی ان منافقین کے دلوں کی باتیں بتلا دے، وہ ڈرتے بھی تھے خوف زدہ بھی تھے۔ اسی کا تذکرہ فرمایا، علم یعلم ان اللہ یعلم سرہم، کیا انہیں پتہ نہیں کہ اللہ ان کی تمام پوشیدہ باتوں اور سرگوشیوں کو جانتا ہے، وان اللہ علام الغیوب، اور یہ کہ اس کو غیب کی ساری باتوں کا پورا پورا علم ہے۔ آگے فرمایا، اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ منافقین کا یہ نفاق اس قدر بڑا جرم ہے، منافقین کا یہ نفاق اس قدر بڑا جرم ہے، اگر آپ بھی ان کے لیے معافی مانگیں اللہ پھر بھی انہیں معاف نہیں کرے گا۔ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اے نبی تم ان کے لیے استغفار کرو یا نہ کرو، اگر تم ان کے لیے 70 مرتبہ استغفار کرو گے تب بھی اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا، تب بھی انہیں معاف نہیں کرے گا، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے کفر کا رویہ اپنایا ہے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا۔ ایسا وہ عبداللہ ابن ابی کا انتقال ہوا، اور اس منافق سردار تھا، اس کا بیٹا مخلص مسلمان تھا، اس نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا، اللہ کے رسول آپ میرے ابا کا جنازہ پڑھا دیں، ہو سکتا ہے اس کی بخشش ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے اس نوجوان کی رعایت رکھی اور جنازہ پڑھنے کے لیے تشریف لے آئے۔ حضرت عمر کہنے لگے، یا رسول اللہ آپ کس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں، یہ تو بدبخت ہے جس نے پورے مکہ مدینہ منورہ کے اندر اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے خلاف ایک طوفان کھڑا کیا تھا، اور اس نے اسلام کے خلاف سازش کرنے میں کہاں یہ پیچھے رہا ہے، ہر جگہ یہ اسلام کے سازش کرنے میں آگے آگے پیش رہا ہے، آپ اس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ اب اس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اگر میری بخشش میری جناز اس کی بخشش میرے جنازے سے ہوتی تو میں پڑھا دوں. تو جنازہ تو پڑھا لیا, آگے پھر آیت آ گئی آپ استغفار کریں 70 مرتبہ بھی استغفار کریں اللہ منافقین کی کبھی بخشش نہیں فرمائے گا. اسی کا تذکرہ فرمایا ذلک بانہم کفروا باللہ ورسولہ. آگے فرح المخلفون بمقعدہم, جن لوگوں کو غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے دیا گیا تھا وہ رسول اللہ کے جانے کے بعد اپنے گھروں میں بیٹھے رہنے سے بڑے خوش ہوئے اور ان کو یہ بات ناگوار تھی کہ وہ اللہ کے راستے میں اپنے مال اور جان سے جہاد کریں. انہوں نے کہا تھا کہ اس گرمی میں نہ نکلو, کہو کہ جہنم کی گرمی اس سے بھی زیادہ سخت ہے, کاش کہ ان کو سمجھ ہوتی. اب یہ لوگ دنیا میں تھوڑا بہت ہنس لیں اور پھر آخرت میں خوب روتے رہیں, کیونکہ جو کچھ کمائی یہ کرتے رہے ہیں ان کا بدلہ یہی ہے. اے پیغمبر, اس کے بعد اگر اللہ تمہیں ان میں سے کسی گروہ کے پاس واپس لے آئے اور یہ اور کسی اور جہاد میں نکلنے کے تم سے جہاد مانگیں تو ان سے کہہ دینا اب تم میرے ساتھ کبھی نہیں چل سکو گے, اب منافقین کو اپنے ساتھ کبھی نہیں جانے دینا. اس کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا ولا تصلی علی احد منہم, یہاں اس بات کا تذکرہ فرمایا کوئی منافق مر جائے تو اس کے لیے دعائے مغفرت بھی نہیں کرنی اور اس کے لیے نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنا. یہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کو منع کر دیا, کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی اور کسی منافق کی قبر پہ جا کر جس نے کہیں دعائے مغفرت نہیں کرنی اس کی ممانعت فرما دی. ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا, اے پیغمبر ان منافقین میں سے جو کوئی مر جائے تم اس پر کبھی نماز جنازہ مت پڑھنا اور نہ اس کے قبر پہ کھڑے ہونا. یقین جانو یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول کے کفر کا رویہ اپنایا اور اس حالت میں مرے ہیں کہ وہ نافرمان تھے. پھر اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کافروں کے بعد اگر تم کافروں کے پاس خوشحالی دیکھو اور مال و دولت کی کثرت دیکھو اور ان کی جو نوجوان اولاد ان کی آنکھوں کے سامنے دیکھو تو اس پہ تعجب نہ کرنا, بس اوقات اللہ انہیں یہ کثرت کی ساری چیزیں دیتا ہے لیکن انہی میں رکھ کر اللہ انہیں عذاب دینا چاہتا ہے. ولا تعجب کا اموال ہوں وہ اولاد ہوں, تمہیں ان کے مال اور اولاد کی کثرت سے تعجب نہیں ہونا چاہیے, اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں سے ان کو دنیا میں عذاب دے اور ان کی جان بھی کفر کی حالت میں نکلے. بس اوقات بعض نادان لوگ, ایک آدمی اللہ کا نافرمان ہوتا ہے اور اللہ نے اسے خوشحالی دی ہوتی ہے, کہتے ہیں بڑی نصیب والا ہے, بڑا خوش قسمت ہے. ارے بڑا خوش قسمت نہیں ہے بھائی, اس کے ساتھ اللہ کا معاملہ بہت سنگین ہے. ایک وہ مسلمان ہے جو غلطی کرتا ہے فوراً تھپڑ مارتا ہے, اللہ تھپڑ مارتا ہے, یہ اللہ کا رحمت کا معاملہ ہے کہ سنبھل جائے یا اس کی غلطی معاف ہو جائے. کافر اور اللہ کا نافرمان اور باغی جس کے دل پہ مہر لگ چکی ہوتی ہے وہ نافرمانی کرتا ہے, اللہ اسے اور دیتا رہتا ہے تاکہ وہ اسی میں پڑا رہے اور کفر کی حالت میں اس کی موت آ جائے. یہ بہت خطرے کی بات ہے, نافرمانی کرتے کرتے نعمتوں میں اضافہ ہو جائے یہ معاملہ بہت سنگین ہے. نافرمانی کرتے کرتے نعمتوں میں اضافہ ہو جائے یہ معاملہ بہت سنگین ہے, اور اگر گناہ پر سزا مل جائے اہل ایمان کو تو یہ معاملہ اللہ کی شفقت کا ہے, یا تو اس کا وہ گناہ معاف کرنا چاہتا ہے یا اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے. اسی کا ذکر فرمایا وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَعَ الْقَاعِدِينَ, جب کوئی صورت یہ حکم لے کر نازل ہوتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کی رفاقت میں جہاد کرو تو ان منافقوں میں سے وہ لوگ جو صاحب استطاعت ہیں تم سے اجازت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل ہونے دیجئے جو گھر میں بیٹھے رہیں, یہ اس بات سے خوش ہیں کہ پیچھے رہنے والے عورتوں میں شامل ہو جائیں. اللہ اکبر, ہاں ہاں میدان میں جانے کے بجائے گھروں میں بیٹھے رہنا اور جہاد فرض ہونے کے بعد جہاد کی تیاری میں اور جہاد کے کسی حصے میں شامل نہ ہونا, فرمایا عورتوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے, چنانچہ وہ نہیں سمجھتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. لیکن رسول اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں انہوں نے اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کیا ہے, انہیں کے لیے ساری بلائیاں ہیں اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. اللہ ان کے لیے وہ باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں جن میں یہ ہمیشہ رہیں گے, یہ بڑی زبردست کامیابی ہے. اور دیہاتیوں میں سے بھی بہانہ باز لوگ آئے اور ان کو جہاد سے چھٹی دی جائے, اس طرح جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا تھا وہ سب بیٹھے رہے, ان میں سے جنہوں نے کفر مستقل طور پہ اپنا لیا ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہیں. لیس علی الضعفاء, ہاں اگر باقی اعذار ہیں اور یہ عذر ان کے لیے جہاد سے رکنے کے اسباب ہیں باقی عذر ان کے رکنے کے اسباب میں سے ہے تو فرمایا ان پر پھر کوئی گناہ نہیں. کمزور لوگوں پر جہاد میں نہ جانے کوئی گناہ نہیں, نہ بیماروں پر, نہ ان لوگوں پر جن کے پاس خرچ کرنے کچھ نہیں جبکہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے مخلص ہوں. نیک لوگوں پر کوئی الزام نہیں, اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. اور نہ ان لوگوں پر کوئی گناہ ہے جن کا حال یہ کہ جب وہ تمہارے پاس اس غرض سے آئے کہ تم انہیں کوئی سواری مہیا کر دو میدان جہاد میں جانے کے لیے, تم نے کہا میرے پاس تو کوئی ایسی چیز ہے نہیں جس پر میں تمہیں سوار کر سکوں, تو وہ اس حالت میں واپس گئے کہ ان کی آنکھیں اس غم میں آنسوں سے بہہ رہی تھیں اور ان کے پاس خرچ کرنے کا کچھ نہیں تھا. ہاں, یعنی ایسے سچے طلبگار اللہ کے راستے میں جان دینے کے لیے تیار ہیں, ہاں, لیکن سواری موجود نہیں ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آپ کے پاس بھی کچھ نہیں ہے, تو واپس جب لوٹتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو بیٹھتے ہیں بہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں. اسی کا ذکر فرمایا, انما السبیل الزام ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہونے کے باوجود تم سے اجازت مانگتے ہیں اور اس بات پر خوش ہیں کہ وہ پیچھے رہنے والی عورتوں میں شامل ہو گئے. اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اس لیے کہ انہیں حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحانک اللہم بحمدک, نشہد ان لا الہ الا اللہ, نستغفرک و نتوب الیک.